الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لے آئے، لو کان خیرن، اگر یہ دین خیر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وہ ہم پر اس کی طرف سبقت نہ کرتے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب وہ ہدایت یافتہ نہ ہو سکے اس قرآن کے ذریعے، جب انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی اس قرآن کے ذریعے، جب وہ اس قرآن کے ذریعے راہ راست پر نہ آ سکے، تو دل ہی دل میں اس قرآن کے ساتھ ان کا عناد بڑھ گیا، ان کی دشمنی بڑھ گئی، اور اس کے نتیجے میں اب یہ ہوگا، فسیقولون، یہ لوگ کہیں گے، ھذا افکن قدیم، یہ پرانا جھوٹ ہے. ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے اس قرآن کے نزول سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے. نزول قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات آ چکی ہے. اماما و رحمہ، بحیثیت رہنما کے اور رحمت کے. وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ بھی ایک کتاب ہے قرآن مجید، مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے، لسانن عربیًا، عربی زبان میں، یہ بھی ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور جو تصدیق کرنے والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی، تصدیق کرنے والی ہے دین اسلام کے اللہ کے دین ہونے کی، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، لسانا عربیا، اور حال یہ ہے اس تصدیق کرنے والی کتاب کا کہ یہ عربی زبان میں ہے، لسانا عربیا یہ حال ہے، یا یہ النسب بحذف الخافض ہے، لسانا عربیا ای مصدق بلسان عربی، کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں، با کو حذف کر دیا اور حرف جر کو حذف کرنے کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا لسانا عربیا، یا یہ ہے کہ لسانا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مصدق صاحب لسان عربی، یہ تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان والے کی، اور مضاف کو محذوف کر دیا تو پھر النصب بحذف الخافض، تو یہ بھی ایک کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، یا تصدیق کرنے والی ہے اس دین کے اللہ کا دین ہونے کی، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئی، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ جو کتاب آئی ہے اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ یہ کتاب ڈرائے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، یہ کتاب ڈرائے ان لوگوں کو جو حد سے آگے بڑھ گئے، یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ یہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے وہ کام کیے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، وَهُوَ بُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب بشارت ہے محسنین کے لیے، یہ کتاب بشارت ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے، وقال الذين كفروا للذين آمنوا، اس آیت میں نبوت پر ایک اور شبہ ہے، اور اس کا جواب، شبہ یہ ہے کہ یہ دین جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور دین کا جو اجمال ہے یا دین کی جو تفصیل ہے اسے انہوں نے وحی قرار دیا ہے، تو یہ دین اور یہ قرآن ان دونوں میں اگر کوئی بھلائی کی چیز ہوتی تو سب سے پہلے قبول کرنے والے ہم لوگ ہوتے، اس لیے کہ ہم لوگ عقل مند ہیں، اور ہمارے عقل مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس دین کو چھوڑ کر باقی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں میں دیکھیے کہ آگے کون ہے، ہم لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تجارت میں دیکھو تو ہم آگے ہیں، ریاست میں، حکومت میں، کرسی میں دیکھو تو ہم آگے ہیں، مالداری میں دیکھو تو ہم آگے ہیں، عزت میں دیکھو تو ہم آگے ہیں، اونچے اونچے مکانات میں ہم آگے ہیں، مال و دولت میں ہم آگے ہیں، دین کو چھوڑ دیجیے ابھی، اس لیے کہ یہ متنازع فیہ چیز ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ خیر کی چیز ہے، ہم کہتے ہیں کہ خیر کی چیز نہیں ہے. اس پر خیر اور اچھا ہونے کا بھی ہمارا اور ان کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن ان چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ جن پر ہمارا اور ان کا خیر ہونے پر اتفاق ہے. مال کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھی چیز ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اچھی چیز ہے. بہترین مکانات یہ بھی کہتے ہیں اچھی چیز ہے، ہم بھی کہتے ہیں اچھی چیز. دکان میں ترقی کا ہونا ہم بھی کہتے ہیں اچھی چیز، یہ بھی کہتے ہیں اچھی چیز. سہولت والے اچھے کپڑوں کا مل جانا یہ بھی کہتے ہیں اچھی چیز، ہم بھی کہتے ہیں اچھی چیز. یہ جو متنازع فی چیز ہے، یہ ڈسپیوٹ والی چیز ہے، اسے ایک طرف رکھ دیجئے، اور متفق علی چیز ہے جس پر ہمارا اتفاق ہے، ان میں سے ایک ایک چیز کو دیکھیے. وہ ان کے پاس ہے یا ہمارے پاس؟ تو آپ کو نظر ہی آئے گا کہ خیر کی ہر چیز ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے. جب خیر کی ہر چیز ہمارے پاس ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہر خیر و خوبی ہمارے مقدر میں ہے، ان کے مقدر میں نہیں. اور اگر ہر خیر و خوبی ہمارے مقدر میں ہے، ان کے مقدر میں نہیں، تو اگر یہ خیر کی چیز ہوتی تو یہ ان کو نہ ملتی، ہمیں ملتی. لیکن چونکہ یہ چیز ہمیں نہیں ملی ہے اور ان کو ملی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خیر و خوبی کی چیز نہیں ہے. عوام الناس کو مسلیڈ کرنے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں خوب کام آتی ہیں. میڈیا میں اسلام کے بارے میں جو چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہے، وہ اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. جب سنتے ہیں اول وہلے میں کسی بھی اعتراض کو اسلام پر، تو ایسا نظر آتا ہے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، ماؤنٹین نظر آتا ہے کہ او ہو کتنا بڑا اعتراض اسلام پر. واقعی اس پہ تو غور کرنا چاہیے. اور پھر جب اس کی تحقیق کرتے ہیں، اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، دین سمجھنے والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ ہمیں دو منٹ میں، پانچ منٹ میں، دس منٹ میں اس کا جواب سمجھاتے ہیں، تو ماؤنٹین مول ہل ہو جاتا ہے. لیکن عوام کو مسلیڈ کرنے کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی چیزیں بہت کام آتی ہیں. تو انہوں نے بھی یہ پروپیگنڈا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو خیر و خوبی ہمارا مقدر ہے، اس لیے کہ عقل ہمارے پاس زیادہ ہے. تو ہم چونکہ عقل مند ہیں اور ہمارے پاس عقل زیادہ ہے، ہم اونچی سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہم اونچے طبقے کے لوگ ہیں، ہم ایلیٹس ہیں، اس لیے عقل ہمارے پاس زیادہ ہے، لہذا جہاں کہیں خیر ہوتی ہے ہماری عقل اس خیر کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور کوئی اور اس پر ہاتھ ڈالے اس سے پہلے ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ خیر ہم لے لیتے ہیں. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، غور کیجیے. ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں چند غلام نظر آ رہے ہیں، کچھ لونڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور چھوکرے، نوجوان، بوڑھوں میں سے تو کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے. مکہ مکرمہ کے رؤسا، مکہ مکرمہ کے بصیرت والے لوگ، مکہ مکرمہ کے ہوشیار اور ذہین لوگ، حکمت والے، دانش مند، مفکرین، جن کی طرف لوگ سالہ سال سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے رجوع کر رہے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ سب تو نوجوان ہیں. بلال، صہیب، ابن مسعود یہ غلام اور غریب، اور وہ بنو غفار اور وہ بنو اسلم جو ایمان قبول کر چکے ہیں، وہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے، تو ہمیں تو سارے اسافل ہی نظر آتے ہیں، کم درجے کے لوگ ہی نظر آتے ہیں، نوجوان چھوکرے یا باندیاں لونڈیاں یا غلام یا غریب لوگ اونٹ بکریوں کو چرانے والے. جن کے پاس ان خیر و خوبیوں میں سے ایک بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، اور خیر و خوبیاں آتی ہیں عقل کی وجہ سے، تو معلوم ہوا کہ ہم ان سے زیادہ عقل مند ہیں، اور عقل مند ہمیشہ خیر و خوبی کو پہچانتا ہے اور خیر و خوبی کو جلدی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو اگر اس میں بھی کوئی خیر ہوتی، اس میں کوئی خوبی ہوتی اس قرآن میں، اس دین میں، اس نبی میں، تو وہ سبقت نہ کرتے، ہم کب سے سبقت کر چکے ہوتے. لیکن چونکہ وہ ہم پر سبقت کر گئے اور ابھی تک ہم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ چیز خیر نہیں ہے. وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، منکرین خدا نے کہا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لے آئے ہیں، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ قرآن، اگر یہ نبی، اگر یہ دین، اگر یہ نئی تعلیمات خیر کی چیز ہوتی تو یہ لونڈیاں اور یہ غلام اور یہ نوجوان لڑکے اور یہ اونٹوں اور گایوں کو اور بکریوں کو چرانے والے ہم پر سبقت نہ کر جاتے. اس کے مختلف جوابات دیے جا سکتے ہیں، اور یہ چونکہ ایک لچر اعتراض تھا اس لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، یہ قابل التفات ہی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے، یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اس کی طرف التفات کیا جائے. ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کو تم خیر سمجھتے ہیں، اگر وہ چیز خیر ہوتی تو جس طرح دین ایک خیر کی چیز ہے، قرآن ایک خیر کی چیز ہے، اس پر ہم سبقت کر گئے، اللہ ہمیں بھی اس پر سبقت نصیب کرتا. لیکن وہ چونکہ خیر کی چیز نہیں، اس لیے تم کو دی ہے اور ہمیں نہیں دی. ہم بھی یہ تو کہہ سکتے ہیں، یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یہ کوئی پرنسپل نہیں ہے. اور جہاں تک عقل مندی کی بات ہے، تو یہ عقل جو اللہ نے دی ہے اس کے دو محور ہوتے ہیں، اس کے دو میدان ہوتے ہیں، میدان عمل دو ہوتے ہیں. میری عقل کہاں کام کر رہی ہے اور آپ کی عقل کہاں کام کر رہی ہے، دو الگ الگ میدان. تو عقل کے دو میدان ہوتے ہیں، عقل کا ایک میدان ہے معاد اور دوسرا میدان ہے معاش. کسی کی عقل کام کرتی ہے معاش میں، اس لیے کہ اس نے اس کو اپنا میدان بنایا ہے کہ میں تجارت میں کیسے ترقی کروں، زیادہ سے زیادہ ڈالر کیسے کماؤں، زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کماؤں، زیادہ سے زیادہ ایکسپانشن میرے بزنس کا کیسے ہو. اس کی عقل کا محور اس نے معاد کو بنا دیا، معاش کو بنا دیا اپنی مرضی سے. اور دوسرا محور ہے معاد، مرنے کے بعد کی زندگی، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اب یہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ اللہ کے پاس مجھے لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے دربار میں جب کھڑے ہونے کا وقت آئے گا تو میں سرخروئی کیسے حاصل کروں، یہ سوچتا رہتا ہے. تو عقل اس کے پاس بھی ہے، عقل اس کے پاس بھی ہے. اس کی عقل کا محور معاش ہے، اس کی عقل کا محور معاد ہے. عقل اللہ نے دونوں کو دی ہے. لیکن چونکہ اس نے اپنی عقل کا محور معاش بنا لیا ہے، اس لیے وہ دوسرے میدان میں اس کی عقل کام نہیں کرتی. بہت ذہین ڈاکٹر ہے، ذہین ڈاکٹر، اس نے اپنی عقل کا محور میڈیسن کو بنا لیا ہے، اور میڈیسن کے بارے میں آپ کچھ بھی پوچھو فر فر جواب. لیکن اسے کسی لوئر کے سامنے بٹھا لو، اس لیے کہ اس کا پرابلم ہے، اور لوئر اس کو ایک بہت ہی آسان سی چیز سمجھاتا ہے. سب لوئر ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ایزی چیز ہے، بہت آسان چیز ہے، بہت بیسک چیز ہے. لیکن وہ ڈاکٹر کہے گا کہ کیا کہا آپ نے وکیل صاحب، ذرا دوبارہ مجھے سمجھائیے. تو بھائی یہ عقل مند ڈاکٹر، اس کی عقل کہاں گئی؟ عقل تو ہے اس کی بات اس کی، لیکن چونکہ اس نے اپنی عقل کا میدان میڈیسن کو بنایا ہے، تو وہاں اس کی عقل خوب چلتی ہے، اور اس نے اپنی عقل کا میدان لو کو نہیں بنایا ہے، تو وہاں اس کی عقل نہیں چلتی. اسی لیے قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اللہ کے نافرمان، تو وہ کیا کریں کہیں گے، لو کننا نسم او نا کلو، اگر ہماری عقل کام کرتی تو عقل تو بہت کام کرتی تھی، اسی لیے تو بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ تھے، اسی لیے تو ملینئر آپ بنے تھے. نہیں، اگر ہماری عقل کا محور معاد ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم میں نہ ہوتے. لیکن بدقسمتی سے ہماری عقل کا محور ہم نے معاش بنا لیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ جو ساری نشانیاں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں. تو یہ تو دیہاتی آدمی ہے، اور وہ تو آکسفورڈ کا پی ایچ ڈی ہے، پھر بھی اس نے اللہ کو پہچانا، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. اس کے پاس تو اس سے عقل زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، واقعی اس کے پاس بہت عقل ہے، لیکن اس کی عقل کا محور اور میدان معاش رہا ہے، اور اس دیہاتی کی عقل کا محور معاد ہوا، اس لیے اس نے اللہ کو پہچان لیا، وہ اللہ کو پہچان نہیں سکا. تو تمہاری عقل کا جو محور ہے، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس زیادہ عقل ہے، اس لیے جہاں کہیں خیر نظر آتی ہے ہم اسے کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف. اگر قرآن میں کوئی خیر ہوتی، قرآن میں کوئی خیر ہوتی تو ہمارے ہاتھ میں ہوتی، ان کے ہاتھ میں نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس زیادہ عقل ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، یہ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر عقل سے آپ کی مراد عقل معاد ہے تو وہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں. اگر عقل سے مراد عقل معاد ہے تو وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تم نے اپنی عقل کا محور معاد کو بنایا ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں یہ جو غربا ہیں، یہ جو چرواہے ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، ان کے پاس عقل زیادہ ہے. اور عقل سے مراد اگر عقل معاش ہے، عقل معاش، تو اس میں ہم بحث ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر عقل معاش ہے، پیسے کمانے کی عقل ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بلال کے پاس وہ عقل نہیں جو تمہارے پاس ہے. چلو مان لیا، چلو مان لیا ہم نے. ایمان والوں کے پاس وہ عقل نہیں جو تمہارے پاس ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں اعتراض ہے. اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل سے مراد عقل معاش ہے، تو بھی یہ پرنسپل کہاں سے آیا کہ جب کبھی دنیا میں کہیں سے بھی خیر وجود میں آئے گی، تو سب سے پہلے اس خیر کی طرف ہاتھ وہ بڑھائے گا جس کے پاس عقل زیادہ ہوتی ہے. روزمرہ کا مشاہدہ کر لیجیے، کبھی خیر کی طرف عقل والا بڑھتا ہے، کبھی خیر کی طرف پہلے کم عقل والا بڑھتا ہے، اور وہ آ کر کے عقل والے کو خبر دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ بہت بڑی خیر ہے. کبھی بہت زیادہ عقل والے، جس کے پاس عقل معاش ہے، اس کے سامنے ایک پروجیکٹ آتا ہے، لیکن وہ انویسٹ نہیں کرتا اس میں، اور ایک عام آدمی اس میں انویسٹ کرتا ہے. انویسٹ کرنے کے بعد جب پیسے بنتے ہیں تو اس کو اطلاع کرتا ہے، تب جا کر کے اس میں وہ انویسٹ کرتا ہے. یہ کوئی اصول نہیں ہے. تو اگر عقل سے مراد عقل معاش ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے آپ کا یہ اصول، اس لیے کہ عقل جو ہے، عقل یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ عقل ہے تو پہلے میں ہی اس کی طرف جاؤں گا نا. اور عقل سے مراد اگر عقل معاد ہے، تو اس میں تو تم صفر ہو. اس لیے ایک لچر اعتراض ہے تمہاری طرف سے، اسی لیے قرآن نے اس کی طرف سرے سے التفاظ ہی نہیں کیا. اور سب سے اچھا جواب تو وہ پہلے والا ہے کہ یہ بات تو ہر شخص کہہ سکتا ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مال، یہ دولت، یہ ستوت، یہ سلطنت، یہ چودراہٹ، یہ لیڈرشپ، اگر ان میں سے کسی چیز میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ جل جلالہ ہم مسلمانوں کو دیتے، ہم مسلمانوں کو دیتے، ہم ایمان والوں کو دیتے، اللہ کو ماننے والے کو. لیکن چونکہ اس میں خیر نہیں ہے اس لیے اللہ نے یہ تم کو دے رکھی ہے اور ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں نبی دیا ہے، ہمیں آخرت کی فکر دی ہے، ہمیں رحمان ملا ہے. لو کان خیر ما سبقونا الیہ. لیکن یہ ایک انہوں نے اپنے لیے ایک بہانہ بنا لیا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سب ہدایت یافتہ ہو گئے، ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، اس لیے اس طرح کے سارے بہانے بناتے رہے، اور جتنے بہانے بناتے چلے گئے اتنا ہی ان کے لیے حق کی طرف آنا مشکل ہوتا چلا گیا. ایک آدمی حق کو قبول کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، قصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن بہانہ، پھر دوسرا بہانہ، پھر تیسرا بہانہ، اور مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے قبول کرنا. تو اللہ جل جلالہ عمن والو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان تو یہ قبول کر نہیں سکے، اس طرح کے پینترے ہر آن ہر گھڑی وجود میں ان کی طرف سے آتے رہتے ہیں. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب یہ اس قرآن کے ذریعے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت پر نہیں آ سکے، یہ فَسَيَقُولُنَا، اس کی جزا نہیں ہے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ ظَهَرَ عِنَادُهُمْ، ان کا عناد ظاہر ہو گیا، بڑھ گیا، عناد ان کا، دشمنی اسلام کے ساتھ جو تھی وہ ظاہر ہو گئی، باہر آ گئی. اس لیے کہ حق والوں کو دبانے کی بہت کوشش کی، لیکن روزانہ حق والوں کا غلبہ ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، خود اس ترقی سے محروم، اسے بہت غصہ اندر سے آتا ہے، فرسٹریشن ہوتا ہے. تو جب وہ قرآن کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت پر نہیں آ سکے تو ان کا عناد ظاہر ہو گیا، ظہر عنادہم، فعادوہ، تو انہوں نے اس دین سے دشمنی کی. ونسبوہ الی الکذب، اور انہوں نے اس کو جھوٹ کی طرف منسوب کر دیا. فسیقولون، یہ ان کے اندر کی باتیں چل رہی ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں. فسیقولون، یہ بہت جلدی کہیں گے، ھذا افک قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یہ تو پرانا جھوٹ ہے. اس لیے کہ زبانیں ان کی بند ہو گئی. کیوں زبانیں بند ہو گئی؟ اس لیے کہ آپ نے بطور دلیل کے یہ کہا کہ میں کوئی نیا رسول تو ہوں نہیں. پہلے ان کا پینترا یہ تھا کہ رسول جو ہولینس کی بات کرتا ہے، جو ہولینس کی بات کرتا ہے، وہ بازاروں میں گھومتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ مشروب پیتا ہے، وہ شادیاں کرتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی پہلا رسول تھوڑا ہی ہوں، مجھ سے پہلے 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، اور وہ میرے جیسے ہی تھے، وہ بازاروں میں گھومتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، شادی بھی کرتے تھے. اس کا جواب چونکہ ہو چکا ہے، اس لیے اب وہ اپنا پینترا بدل کر کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، یہ پہلی مرتبہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس سے پہلے 124,000 انبیاء بھی یہی بات کہتے تھے، وہ سب جھوٹے. یہ اب ایسا کہیں گے، فسیقولون، اب یہ پینترا بدلیں گے، اور اب یہ کہیں گے کہ ھذا افکن قدیم. تو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا الی، اس کے جواب کی طرف تو اللہ نے التفات ہی نہیں کیا، لچر، اعتراض. ایسی چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور میرے ماننے والے، میرے نبی کے ماننے والے ایسی چیزوں کے دعوے میں آنے والے نہیں ہیں. لیکن ایک اور بات ہے جو یہ کہنے والے ہیں، وہ جو قل ما کنت بدم من الرسل سے ان کے ایک اعتراض کو دفع کیا تھا، اس پر یہ دوسرا اعتراض اب کریں گے، اب پینترا بدلیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ھذا افک مبین، یہ پرانا جھوٹ ہے، یہ نیا جھوٹ نہیں ہے، یہ پرانا جھوٹ ہے. یہ بات ہم بہت پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا میں نبی آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. کہاں ہے، ہم نے تو آج تک کچھ دیکھا نہیں. یہ بہت پرانا جھوٹ ہے. اس کا جواب اللہ جل جلالہ وعمن والو آگے والی آیت میں دے رہے ہیں، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا. پرانا جھوٹ، یعنی اب یہ بات تو پہلے سے جھوٹی تھی، اب یہ بھی جھوٹا ہو گیا، اور آگے والے تمام انبیاء بھی جھوٹے ہو گئے، ان کی ساری کتابیں بھی جھوٹی ہو گئی. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى، اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب دنیا میں آئی ہے. یہ حذا افکن قدیم کا جواب، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دنیا میں آئی ہے بطور رہنما کے اور بطور رحمت کے. جو مسلمان نہیں ان کے لیے بطور رہنما کے، بطور امام کے، بطور گائیڈ کے، اور جو مسلمان ہو جاتے ہیں اور اس گائیڈنس پر چلتے ہیں ان کے لیے بطور رحمت کے. وَحَذَا کتاب، اور یہ ایک دوسری کتاب آئی ہے. یہ افکن قدیم کا جواب ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب آ گئی ہے، اور اس کتاب کی بھی وہی خصوصیت تھی جو اس کتاب کی ہے اور جو ہر نازل ہونے والی کتاب کی ہے، کہ وہ ہدن ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے. ہدن اور رحمت، ہدایت تمام لوگوں کے لیے، ہدایت تمام لوگوں کے لیے، اور رحمت کس کے لیے؟ جو قبول کر لیتے ہیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن، سب کے لیے ہدن، اور جو قبول کر دیتے ہیں ورحمتا للمؤمنین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہادی بھی ہوں اور رحمان و رحیم بھی ہوں، اور میں ہر نبی کے اوپر ایسی چیز بھیجتا ہوں جس میں ہدایت ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے، اور جس نبی کو بھی میں دنیا میں بھیجتا ہوں میرا یہ کام کرنے کے لیے، وہ بھی ہادی ہوتا ہے اور وہ بھی رحمت کا پیکر ہوتا ہے. انا رحمت محتاد، میں رحمت ہوں اور ہدایت والا ہوں. اس لیے کہ اس سلسلے کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کر کے ان کو رحمت کا مستحق بنا دے. اللہ نے یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا ہے کہ میرا دنیا میں آنے والا ہر بندہ، میری دنیا میں آنے والی ہر بندی ہدایت پر آ جائے اور میری رحمت کی مستحق ہو جائے. وہ بھی ایک کتاب تھی، یہ بھی کتاب، اور یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ مصدقن، یہ تصدیق کرتی ہے. اور تصدیق کا صرف اتنا معنی نہیں کہ یہ کہتی ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک پیغمبر آئے تھے جن کا نام موسیٰ تھا، اور ان کے اوپر اللہ نے ایک کتاب اتاری تھی جس کا نام تورات تھا، وہ تورات اللہ کی سچی کتاب ہے. صرف قرآن اتنا نہیں کہتا، ایک تو تصدیق کا یہ معنی ہوتا ہے، تصدیق. تصدیق کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کتاب میں جو عمدہ عمدہ مضامین ہیں وہی عمدہ عمدہ مضامین اس کتاب میں بھی ہیں. جو عمدہ عمدہ مضامین اس کتاب میں ہیں وہی عمدہ عمدہ مضامین اس کتاب میں ہیں. تو جب کوئی اس کو پڑھتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے تو اس کو یقین آ جاتا ہے کہ اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس میں بھی ہے. یہ تصدیق کا طریقہ کہ یہ ایک ایسی کتاب میں نے بھیجی ہے جو کہ تصدیق کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی. غور سے سننا، لیکن یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور وہ کتاب عربی زبان میں نہیں. یہ کتاب عربی زبان میں، وہ کتاب عربی زبان میں نہیں. لیکن اگر کوئی دونوں زبانوں کو جاننے والا ہے تو اس کو پڑھے گا، اس کو پڑھے گا، تو اندازہ اسے ہو جائے گا کہ ایک ہی جگہ سے آئی ہوئی ہے. میں بھی عربی جانتا ہوں، ہمارا نبی عربی جانتا ہے، اس کتاب کی زبان نہیں جانتا. تو یہ کہنا تو غلط ہے کہ ہمارے نبی نے اس کتاب کو پڑھ کر یہ کتاب بنائی ہے. یہ کتاب عربی میں ہے, ہمارا نبی بھی صرف عربی جانتا ہے, اور عربی میں آپ کو یہ پڑھ کر وہ مضامین سناتا ہے جو اس کتاب میں ہے. تو ہمارے نبی کو کیسے پتا چلا کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ہمارے نبی کو پتا نہیں چلا, ہمارے نبی کو ہم نے بتایا. تو ہماری کتاب نے تصدیق کر دی کہ وہ کتاب اللہ کی ہے, اور جب وہ اللہ کی ہے تو پرانا جھوٹ نہیں رہا, وہ پرانا سچ ہے, وہ پرانا سچ ہے, پرانا جھوٹ نہیں. اور جب وہ پرانا سچ ہے تو وہی سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے تو یہ بھی سچ ہے. لہذا ان کا حضا افکن قدیم کہنا صحیح نہیں ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا وَهَذَا كِتَاب, یہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی, لیکن ہے عربی زبان میں. اور جب تمہارا اعتراض دفع ہو گیا اور تم اب خاموش ہو گئے, تم بول نہیں سکتے, تمہیں قبول کرنا پڑا کہ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے, تو پھر اب اس کتاب کا مقصد سمجھو. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, میں نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ یہ کتاب ڈرائے ان لوگوں کو جو تمہارے جیسے ظالم ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رحمت کا پہلو, رحمت کا پہلو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اوپر والی آیت کے اختتام پر یہ کہا تھا اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا. اور ظلم کی تین قسمیں ہیں, کفر و شرک نفاق, یہ اعلی درجے کا ظلم. اس کے بعد کبائر, یہ دوسرے درجے کا ظلم. اور اس کے بعد صغائر, یہ تیسرے درجے کا ظلم. جو لوگ کفر اور شرک اور نفاق میں مبتلا رہ کر عقل کا محور معاد کو نہیں بناتے اور ضد پر رہتے ہیں, پھر ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے ہم بند کر دیتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے. لیکن یہ وعید تھی, وعید کہ بہت بہت خیال رکھنا, اپنے اوپر اپرچونٹی کے ونڈو کو بند مت کر دینا, اس لیے کہ اگر ونڈو بند ہو گیا تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اور اب یہاں پر وعدہ, وعید کے ساتھ وعدہ, ظالمین کو وعدہ, ظالمین کے لیے بشارت کہ میں چونکہ رحمان و رحیم ہوں اس لیے یہ کتاب میں نے اس لیے اتاری ہے تاکہ وہ انذار کرے, ڈرائے ان لوگوں کو جو ظلم میں مشغول ہیں اور مبتلا ہیں, کفر و شرک میں مبتلا ہیں. اور انذار کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اس کے لیے فیلنگ, کنسرن اور فکر کے ساتھ ڈرانا کہ کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے, میں کیسے اس کو نقصان سے بچاؤں, اس کا نام ہے انذار. تو اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین میں تو وعید ہے کہ اگر تم ضد کرتے رہے تو ہدایت بند ہو جائے گی. لیکن یہ قرآن میں نے اتارا ہی ہے ظالمین کے لیے تاکہ ظالمین جو ہے ان کو روشنی نظر آئے. تو تمہارے اعتراضات کو تو میں نے دفع کر دیا, اب جب یہ طے ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اب اللہ کی کتاب کا مقصد سمجھو گے. یہ کتاب میں نے کیوں بھیجی ہے؟ تمہارے جیسے ظالمین کی خیر خواہی کے لیے بھیجی ہے, تمہارے جیسے ظالمین کو گمراہی سے نکالنے کے لیے بھیجی ہے, تاکہ یہ کتاب ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے. اور جو لوگ ڈرتے ہیں, اس انذار کو قبول کرتے ہیں, اس ونڈو اپرچونٹی کے ونڈو سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لے آ کر اس پر عمل کرتے ہیں, وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ, تو پھر یہ کتاب ایسے اچھے اچھے کام کرنے والوں کے لیے بڑی بشارت کی چیز ہے. اس لیے تم ان چکروں میں مت پڑو, ان چکروں میں مت پڑو. یہ کتاب جس مقصد کے لیے آئی ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھو, اس کا مطالعہ کرو. آج بھی ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے, قرآن کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. ایک آپ نے ایک ورس لے لیا قرآن کا, ایک قرآن کی ایک آیت لے لی اور اس کو عربی میں پڑھ لیا, اس کو انگلش میں پڑھ لیا, اس کو اردو میں پڑھ لیا, اور اس سے آپ نے اس کا مطلب بیان کر لیا. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کوئی مسلمان جس نے قرآن کی اسٹڈی کے پیچھے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ نہ کیا ہو وہ بھی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر نہیں کر سکتا. جب ایک مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی آیت کی تفسیر نہ کرے اس لیے کہ وہ غلطی میں پڑ جائے گا تو ایک غیر مسلم کو کیسے اجازت ہوگی کہ وہ اس کی تفسیر کرے؟ اور اگر وہ کوئی تفسیر کرتا ہے تو وہ تفسیر صحیح ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی تفسیر وہی کر سکتا ہے جو عالم ہو، جس کے پاس 15-18 علوم ہو، ان علوم پر پورا 10 طرح ہو، پھر جا کر کے قرآن مجید کی تفسیر کر سکتا ہے. اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ یہ بہت کمپلیکس چیز ہے. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر اتنی کمپلیکس چیز ہے تو پھر یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ کیسے بنے گی؟ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں دو حصے بنائے ہیں. ایک حصہ بالکل ایزی، تو ابتدائی رہنمائی کے لیے وہ ایزی آیتیں ہیں، اس کے لیے کسی مفسر کی ضرورت نہیں. اور جب ایمان میں آ جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے اور آگے اس راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ایسی آیت ہے جس کے لیے مفسر کی ضرورت ہے. اور اس کو میں حصی مثال سے سمجھاؤں، آسان مثال، کہ ایک تو ہے نہر، سمندر. اب سمندر کا پانی، تو ایک شخص جو ہے وہ سمندر کے کنارے جا کر کے غسل کرنا چاہتا ہے، یہ بھی فائدہ ہے. تو اس کے لیے ہر ایک کو جانے کی اجازت ہے کہ سمندر کے کنارے پر جاؤ اور غسل کر لو، سب کو اجازت ہے. یہ سمندر کا ایک حصہ ہے. اور سمندر کا دوسرا حصہ ہے قیمتی موتی، قیمتی موتی. اب ایک شخص سمندر کے کنارے پر نہا رہا ہے اور اسے یہ خیال آئے کہ یار سمندر کا پانی بڑے مزے کا ہے، اس سے تو میرا پورا بدن جو ہے صاف ستھرا ہو گیا، چلو آئے ہیں تو وہ قیمتی موتی بھی لے کر کے جائیں، اور وہ اندر چھلانگ لگانے کا سوچے تو اسے پکڑ لیا جائے گا کہ نہیں، اس کے لیے ایکسپرٹ ڈائیور چاہیے. تو قرآن مجید کے پانی سے تو ہر کس و ناکس فائدہ اٹھا سکتا ہے. وہ کفر اور شرک اور نفاق کی آلودگیوں کا غسل کر سکتا ہے. اس کو پڑھے گا، آیات کو پڑھے گا تو ایسی ایسی آیات ہی اللہ کی توحید پر، اللہ کی بڑائی پر، اللہ کی عظمت پر، اللہ کی رحمت پر، اللہ کے وجود پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر، معاد پر، کہ اگر تعصب چھوڑ کر، خالی اس ذہن ہو کر، فری مائنڈ کے ساتھ، حق کی تلاش میں اس کو پڑھے گا تو وہ غسل کر سکے گا، اور بہت جلدی اس کا غسل ہو جائے گا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، شفا مل جائے گی اس کو. لیکن اگر وہ وہودن اس کے بعد اگر چلنا چاہتا ہے، نماز کیسے پڑھوں، روزے کیسے رکھوں، طلاق کیسے دوں، نکاح کیسے کروں، یہ اندر کے جو عقائد کی تفصیلات، یہ ساری چیزیں، اس کے لیے پروفیشنل ڈائیور چاہیے. اب اس کو اگر شوق ہو رہا ہے تو وہ کسی پروفیشنل ڈائیور کو کہے کہ بھائی جاؤ سمندر میں میرے لیے موتی نکال کر کے لے آؤ اور مجھے دے دو. اور یہ علماء کرام اسی کام کے لیے ہے کہ وہ اندر گوتے لگا لگا کر آپ کو موتی تقسیم کرتے رہتے ہیں. اس کی فکر کرو. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. یہ کوئی ادھر کی آیت ادھر کی آیت یہ وہ اٹھا نہیں، وہ غلطی ہو جائے گی، اس کی ایک بہت ایکسپرٹیز چاہیے. پہلی کون سی آیت اتری تھی، بعد میں کون سی اتری تھی، کون سی آیت مکے میں اتری تھی، کون سی مدینے میں اتری تھی، ہے ناسخ منسوخ ابروگیشن ہوتا ہے. قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہیں، ایسی آیات ہیں کہ آج تک اس کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن اس پر عمل کرنا جائز نہیں. ایسی آیات ہے جن کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن اس پر عمل کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے. تو غیر مسلم اس قرآن کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور غیر مسلم اگر اس قرآن سے کوئی بات اٹھا اٹھا کر استدلال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اسلام ظالم مذہب ہے، اسلام متشدد مذہب ہے، اسلام تشدد سکھاتا ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اس پر کلام کرے؟
ایک لوئر کی حیثیت کیا ہے کہ وہ میڈیسن پر کلام کرے، اور ایک ڈاکٹر کی حیثیت کیا ہے کہ وہ لوگ کے اوپر کلام کرے؟ اگر ایک عالم جس کا پولیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اگر کوئی تبصرہ کرتا ہے تو پولیٹیشن فوراً کہتے ہیں کہ اس کی بات کا اعتبار کیا ہے، وہ پولیٹکس کو نہیں جانتا. تو ایک غیر مسلم جس نے قرآن کو اسٹڈی نہ کیا ہو، قرآن کے علوم سے واقف نہ ہو، اس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں تبصرہ کرے؟ اسلام تو ایک مسلم کو بھی جس نے قرآن کو اسٹڈی نہ کیا ہو قرآن کے بارے میں تبصرہ کرنے سے روکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو اس قرآن سے وابستہ کرو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو غسل کا معاملہ ہے تو حالانکہ اس میں بہت کمپلیکس چیزیں ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم اس کو پڑھے تو بہت سی جگہوں پر اسے غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، لیکن پھر بھی یہ قرآن چونکہ ہدایت کے لیے اترا ہے، اس لیے اگر اللہ کو پانے کے لیے اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی غیر مسلم اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ انہی آیات تک اسے پہنچائے گا جو غسل کراتی ہے، غسل کراتی ہے انہی آیات تک پہنچے گا. اور میں ایک قصہ کہہ کر کے آج کی بات کو ختم کرتا ہوں. میں جب دارالعلوم بری میں خدمت کر رہا تھا اس وقت وقتاً فوقتاً اپنے والدین، اپنے بھائیوں کی بہنوں کی ملاقات کے لیے بھی لیسٹر آتا تھا، لیسٹر میرا وطن. تو اس وقت بھی جو نوجوان مجھ سے واقف تھے وہ جمع ہو جاتے تھے، ملتے تھے، اور ایسا کوئی دین کا کام ہو تو مجھ سے کروانے کی کوشش کرتے تھے. تو ان دنوں میں ایک نوجوان کو لے جس نے کمپیوٹنگ میں اس زمانے میں ایم اے کیا ہوا تھا، 1980s کی بات کر رہا ہوں، اس کا نام ڈیوڈ تھا. مجھ سے ملاقات کرائی کہ اسلام کے بارے میں اس کو دلچسپی ہے، سوال جواب، مناظرے کی شکل نہیں، وہ طالب تھا، حق کا طالب، وہ غسل کرنا چاہتا تھا، طالب حق کا. گفتگو ہوتی رہی. جب بھی میں بری سے آتا تھا تو شام کا کھانا ایک وقت کا ہمارے یہاں ہو جاتا تھا، اس کا 4 بجے کی چائے ہو جاتی تھی. بہت اچھا لڑکا تھا، نوجوان، عمر ہماری تقریباً ایک جیسی ہوگی، غیر مسلم. ایک دن اس نے مجھے کہا کہ بس اب تو یوں سمجھو کہ میرا ایک قدم اسلام کے اندر ہے اور ایک اسلام سے باہر ہے، سب کچھ میں مجھے اطمینان ہو گیا ہے اور اسلام میرے دل میں گھر کر چکا ہے، لیکن بس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے وہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ بچپن سے لے کر اب تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں اللہ کا بیٹا یقین کرتا رہا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ٹرینیٹی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اسلام کی ہر چیز جو ہے وہ سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، قبول کرنا بھی بہت آسان ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن بہت سمپلی یہ کہتا ہے کہ عبداللہ و رسولہ، وہ رسول تھے مگر اللہ کے بندے، تو سلیو آف اللہ. ڈیوینٹی کے مقام سے سلیو کے مقام پر ان کو لانا، یہ میرے لیے بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے، یہ میرے لیے بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے کہ خدا کے مقام سے ان کو میں بالکل ایک بندے کے مقام پر اتاروں. ایک شیطان کی طرف سے اس کے لیے ہرڈل تھا. ہدایت قبول کرنے میں، حق قبول کرنے میں بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں. تو میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا ڈیوڈ آج تو اب ہمارا اور آپ کا ڈسکشن ختم، کھاؤ پیو پھر گھر جاؤ، اور گھر جا کر کے وضو کرو، ابلوشن کرو، وضو وغیرہ سب وہ سیکھ چکا تھا، رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا، سب چیزیں اس کو بہت اچھی لگتی تھی. وضو کرو، واش یور سیلف، ابلوشن کرو، اور اللہ کے سامنے نیل ہو کر جھکو اللہ کے سامنے، اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ مجھے نہ اسلام میں دلچسپی ہے، نہ کرسچینٹی میں دلچسپی ہے، نہ یہودیت میں دلچسپی ہے، نہ کسی اور مذہب میں، مجھے دلچسپی اس مذہب میں ہے جو آپ کا ہے، آپ کا مذہب ہے جو آپ کی رضا کو لاتا ہے، جو آپ تک پہنچاتا ہے، میں کنفیوژن میں ہوں.
اور مرنے سے پہلے میرے لیے اس راستے پر آنا بہت ضروری ہے، تو آپ میری مدد کیجیے۔ میں نے کہا کہ ڈیوڈ، اگر تو آج یہ دعا سنسیئرلی کرے گا، دل سے کرے گا، تو اللہ تعالی شانہ تیری ضرور رہنمائی کریں گے۔ دوسرے دن آیا ہو، یہ سنیچر کا دن تھا، اتوار کی شام مجھے بری دوبارہ جانا تھا، اتوار کو آیا اور مجھے کہا کہ مجھے اسلام میں داخل کر دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مسلمان کیا اسے، اور مسلمان کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ ڈیوڈ کیا ہوا، اس کا نام پھر ہم نے داؤد رکھا، کیا ہوا؟ وہ کل تو اتنی بڑی رکاوٹ تھی، اتنا بڑا ہرڈل، تو اس نے یہ کہا کہ تو نے مجھے جو کہا تھا وہ میں نے کیا، اور وہ کام کرنے کے بعد میں سو گیا، لیکن چونکہ مجھے ایک راہ نہیں مل رہی تھی اللہ تک پہنچنے کی، تو بے قراری کے عالم میں بستر پر تڑپتا رہا۔ دیکھو یہ طالب صادق تڑپتا رہا، تڑپتا رہا، میں تڑپتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، اور اندھیرے میں آدمی کو نیند نہ آئے، کروٹیں بدلے تو وہ سکون کو تلاش کرتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ قرآن پڑھ کر مجھے سکون ملتا تھا، پہلے بھی میں نے تجربہ کیا تھا کہ قرآن پڑھوں تو مجھے سکون ملتا ہے، تو میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ چلو قرآن پڑھتا ہوں، تو کہا کہ میں نے قرآن اٹھایا انگلش میں، اور قرآن اٹھایا اور یوں کر کے میں نے کیف متفق کھولا، اور کہا کہ سب سے پہلی آیت جس پر میری نظر پڑی وہ یہ تھی، لَيَسْتَنْكِفْ الْمَسِيحَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، لَيَسْتَنْكِفْ الْمَسِيحَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ بننے میں اور ہونے میں آر یا شرم محسوس نہیں ہوتی، مسیح ہرگز آر نہیں کرتے اس بات سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو کہا کہ بس یہ پڑھنا تھا کہ انشرا ہو گیا، وہ جو ایک بوجھ تھا وہ ہٹ گیا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم چونکہ غسل کر چکے ہیں الحمدللہ، ہمارے عقائد درست ہو چکے ہیں ایک حد تک، جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی عقائد وہ ہمارے الحمدللہ درست ہو چکے ہیں، اب ہمیں ہدایت چاہیے۔ ہدایت چاہیے تو ہمیں جو ہے ایکسپرٹ لوگوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے، مفسرین، بہترین کتابیں لکھی ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، اور ساتھ میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر ہے، ایسے اور بھی بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، مولانا عاشق الہی بلند شہری کی تفسیر ہے، ایسے ماہر لوگوں کی ہمیں تفسیر پڑھنی چاہیے۔ یا یہ کہ علماء جو مساجد کے اندر درس قرآن کے عنوان پر پروگرام رکھتے ہیں، ان میں شرکت کرو، شرکت کرو، مسجدوں میں جا کے شرکت کرو، ہمیں اور غیر مسلموں کو متوجہ کرو، کہو کہ قرآن پڑھو، ان کو کہو قرآن پڑھو، لیکن حق کی تلاش میں، حق کی تلاش میں۔ قرآن کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو جو پہلے ہی سے گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہی میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کتاب میں کیڑے تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، دین اسلام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی امت دعوت، امت اجابت دونوں کو سرخرویاں دنیا کی بھی اور آخرت کی نصیب کرے، اور اللہ تعالی شانہ پورے عالم میں، پوری دنیا میں بالعموم، اور ہمارے اس ملک میں بالخصوص امن کی فضا کو عام فرمائے، امن کی فضا کو عام فرمائے۔ اور جو بھی افراد، جو بھی افراد، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، جو انتشار کی فضا، انتشار کی فضا پیدا ہونے کے اسباب بن رہے ہیں، اللہ تعالی شانہ ان کو ہدایت دے، ان کی، ان سے سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی، خیرات، برکات سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.